اتوار 29 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے متنازع حکم نامے کے تحت ڈیپوٹیشنز کا سلسلہ روک دیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟
بالکل افراتفری مچی ہوئی ہے، کنفیوژن مچا ہوا ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کورٹ نے جو ہولڈنگ آرڈر دیا ہے اس کو بیسس بنا کے اس کے اوپر کلاس ایکشن سوٹ تیار کیا جائے گا عدالت میں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر عبوری طور پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ اس حکم نامے کے تحت 7 مسلمان اکثریتی ممالک سے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تفصیلات سبناز سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت امریکہ کا پناہ گزینوں کا پروگرام معطل ہو گیا تھا اور عراق، ایران، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں کی امریکہ آمد پر 90 روز کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ امریکی شہری آزادی کی تنظیم اے سی ایل یو نے ہفتے کے روز حکم نامے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ اے سی ایل یو نے کہا کہ جج کے سٹے آرڈر سے حکم نامے کی زد میں آنے والے افراد کی ملک بدری رک گئی ہے۔ تنظیم کا اندازہ ہے کہ 100 سے 200 تک ایسے افراد کو ہوائی اڈوں پر روک دیا گیا تھا جن کے پاس جائز ویزا اور دیگر سفری دستاویزات تھیں۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے مختلف امریکی ریاستوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن کے بارے میں حکم نامے کے خلاف احتجاج کیا۔
امریکی صدارتی حکم نامے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کو پناہ گزینوں پر پابندی لگانے کا جواز بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ترجمان کے مطابق جرمنی کی حکومت 7 مسلمان ممالک کے لوگوں اور پناہ گزینوں پر پابندی کو مسترد کرتی ہے اور جرمنی کی دوہری شہریت رکھنے والے افراد پر اس کے اثرات کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں پر عائد پابندی سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے برطانوی شہری متاثر ہوئے تو وہ امریکہ سے اپیل کریں گی۔ ادھر کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والی پابندی کے فیصلے کے خلاف سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کینیڈا میں پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا ہے۔ خود امریکہ کے اندر بھی مختلف ریاستوں کے گورنروں سمیت کئی رہنماؤں کی جانب سے بھی ان پابندیوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور انہیں غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ سال نو کے آغاز پر لاپتہ ہونے والے پاکستانی بلاگر اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکن عاصم سعید اپنے گھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ظفر سید سے۔
سال رواں کے آغاز پر لاپتہ ہونے والے بلاگر اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکن عاصم سعید کے اہل خانہ نے ان کی واپسی کی تصدیق کی ہے۔ عاصم سعید کی بہن کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان عاصم کی واپسی پر بہت خوش ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ بخیریت لوٹ آئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک اور سوشل میڈیا کارکن سلمان حیدر بھی ایک روز قبل لوٹ آئے تھے۔ جنوری کے آغاز میں سوشل میڈیا پر سرگرم 5 بلاگرز اور سماجی کارکن وقاص گورایا، عاصم سعید، احمد رضا، سلمان حیدر اور سمر عباس لاپتہ ہو گئے تھے۔
پاکستان کی مخلوط حکومت میں شامل بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی نے تارکین وطن کی موجودگی میں مردم شماری کے انعقاد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی واپسی تک مردم شماری کو ملتوی کیا جائے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اور پارٹی کے مرکزی صدر میر حاصل خان بزنجو کا کہنا تھا،
ہم تمام جماعتوں نے خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کا مطالبہ ہے کہ تارکین وطن جب تک اپنے علاقوں میں نہیں جاتے اس وقت تک یہاں پہ مردم شماری روک دی جائے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک اور بڑی مشکل ہے مردم شماری کے حوالے سے، وہ ملیٹنسی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے جگہوں پہ ہمیں اب بھی خدشہ ہے کہ وہاں مردم شماری نہیں ہو پائے گی۔
امریکی فوج کے مطابق یمن کے البیدہ صوبے میں القاعدہ ہیڈ کوارٹر پہ کیے جانے والے حملے کے دوران ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ صحیح نہ ہونے کے باعث ایک امریکی فوجی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں 14 جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم وہاں موجود دیگر ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جن میں عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ ملیشیا میں بحری امور کے حکام کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے ساحلی علاقے سے لاپتہ ہونے والی کشتی پہ سوار 25 چینی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے۔ انجانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری نے اپنی والدہ کی یاد میں مجسمہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات تابندہ کوکب سے۔
شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی والدہ کی وفات کو 20 سال گزر گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ میں اور دنیا بھر میں ان کی والدہ کے مثبت اثر کو ایک ہمیشہ رہنے والے مجسمے سے پہچانا جائے۔ یہ مجسمہ لیڈی ڈیانا کی سابقہ رہائش گاہ کنگسٹن محل میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس کام کے لیے ابھی مجسمہ ساز کا انتخاب نہیں کیا گیا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پناہ گزینوں کے حوالے سے صدارتی حکم نامے پر عالمی سطح پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ صدارتی حکم نامے کے تحت 7 مسلمان اکثریتی ممالک سے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پناہ گزینوں کے بارے میں حکم نامے کے خلاف عالمی برادری کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کو پناہ گزینوں پر پابندی لگانے کا جواز بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جرمن چانسلر سمجھتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی خاص پس منظر کے لوگوں کو شک کا مرکز بنانا مناسب نہیں ہے۔ ترجمان کے مطابق جرمنی کی حکومت 7 مسلمان ممالک کے لوگوں اور پناہ گزینوں پر پابندی کو جرمن حکومت مسترد کرتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ فیصلہ تاریخ میں انتہا پسندوں اور ان کے حامیوں کے لیے ایک بڑے تحفے کے طور پر دیکھا جائے گا۔ واشنگٹن کے گورنر جے انسلی کہتے ہیں،
This is probably the most incompetent, ineffective, unconsciously...
میرے خیال میں یہ کسی بھی حکومت کی جانب سے کیے جانے والا انتہائی غیر موثر، نادانستہ طور پر اشتعال انگیز اور خطرناک اقدام ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ محض پناہ گزین نہیں، بلکہ یہاں وہ قانون کے مطابق مقیم ہیں اور یہاں ان کے کاروبار ہیں، انہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ اقدام ہماری معیشت کے لیے تباہ کن ہوگا، جو ناقابل قبول ہے۔
ادھر صدر ٹرمپ نے ان بیانات کو مسترد کیا ہے کہ ان کا یہ حکم مسلم مخالف اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
یہ انتہائی سخت کارروائی بہت ہی مناسب انداز میں کی جا رہی ہے۔ آپ نے اسے ہوائی اڈوں پر ہوتے دیکھا ہے، آپ اسے ہر طرف ہوتا دیکھ رہے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل درآمد روک لیا ہے۔ اس پر کافی عالمی ریئیکشن، رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور بی بی سی اردو .com پہ اگر آپ جائیں تو اس پر ہم ایک لائیو پیج چلا رہے ہیں براہ راست ریئیکشن پہ، وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے bbcurdu.com/اردو۔ سنیچر کے روز امریکہ کے ہوائی اڈوں پر پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے سے روکا گیا۔ امریکہ کے متعدد شہروں میں اس پابندی کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ نیویارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
سنیچر کی رات میں ایک ہنگامی عدالتی کارروائی میں بروکلن کی وفاقی عدالت کی جج این ڈونلی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ درخواست گزاروں کو بغیر مکمل اور غیر جانبدار سماعت کے امریکہ سے واپس بھیجنا امریکی آئین کے خلاف ہے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین یا اے سی ایل یو کے وکیلوں نے نیویارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر روکے گئے 12 افراد کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا تھا۔ اے سی ایل یو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینتھنی رومیرو نے جج کے فیصلے کے بعد عدالت کے باہر جمع قریب 1,000 لوگوں کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، آج ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ عدالتی نظام واقعی کام کرتا ہے، یہ ہماری جمہوریت کا ستون ہے، اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے قوانین یا حکم نامے جاری کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو عدالتیں سب کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایسیلیو کا کہنا ہے کہ جج کے سٹے آرڈر سے ان لوگوں کی ملک بدری رک گئی ہے جو صدر ٹرمپ کے حکم نامے کی زد میں آ گئے تھے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کر کے مسلم اکثریت والے ممالک عراق، ایران، سوڈان، صومالیہ، لیبیا، شام اور یمن کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن جمعے کو ہی ان ملکوں سے آنے والے بہت سے لوگ حکم نامہ جاری ہونے کے وقت امریکہ کی جانب سفر کے راستے میں تھے، اور جب وہ امریکہ پہنچے تو انہیں ہوائی اڈوں پر ہی روک دیا گیا۔ ان میں سے کچھ کے پاس عارضی ویزے تھے تو کچھ گرین کارڈ یعنی امریکہ میں مستقل قیام کی اجازت والے کاغذات کے ساتھ تھے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ کئی ممالک کے لوگوں کو ایئرپورٹوں پر روک دیا گیا ہے تو نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس، پورٹلینڈ جیسے متعدد امریکی شہروں کے ہوائی اڈوں پر ہزاروں مظاہرین جمع ہو گئے اور روکے گئے افراد کے حق میں نعرے بازی کرنے لگے۔ نیو یارک میں اسی درمیان لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی شہری التمش بھی جی ایف کے ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ
آپ پاکستانی سٹیزن تو ہیں، پاسپورٹ تو پاکستانی ہوگا،
بالکل
کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی؟
کوئی مشکل نہیں،
کوئی الگ سے لے جا کے سوال نہیں پوچھو؟
نہیں، بس یہی کہ کہاں سے آئے، کہاں سے، نارمل تھا جو ہوتا ہے نارملی، کوئی سچ ایسا نہیں تھا۔
ادھر امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کیا جائے گا، لیکن صدر ٹرمپ کے حکم ناموں پر عمل درآمد جاری رہے گا اور امریکی لوگوں اور امریکہ کو ہر صورت محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور امریکی لوگوں کی حفاظت کے لیے امریکی حکومت کو کسی بھی غیر ملکی کے ویزے رد کرنے کا حق حاصل ہے۔ اے سی ایل یو کے مطابق 100 سے زیادہ لوگوں کو امریکہ کے مختلف ایئرپورٹوں پر حراست میں لیا گیا، اور امیگریشن حکام کی جانب سے ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ یا تو وہ فوراً واپس اپنے ملک چلے جائیں یا پھر انہیں حراستی مرکز میں منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی جج کے فیصلے کے بعد ان لوگوں کی ملک بدری تو فی الحال رک گئی ہے، لیکن فیصلے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انہیں امریکہ میں داخل ہونے دیا جائے۔ جج کے فیصلے میں صدر ٹرمپ کے متنازع حکم نامے کی آئینی حیثیت پر کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ ہوائی اڈوں پر روکے گئے لوگوں کو عدالت میں مقدمہ ختم ہونے تک حراست میں ہی رکھا جائے گا۔ اب اگلی سماعت 10 فروری کو ہوگی۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے۔ برجیش، سربیر میں خوش آمدید۔ یہ بتائیں کہ فیڈرل کورٹ نے جو ڈپوٹیشن کا سلسلہ روک دیا ہے، اس پر امریکی انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے، اور اوور آل امریکہ میں کیا اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے سامنے؟
دیکھیں، سیدھے طور پر جو وفاقی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر سیدھے طور پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن جو ٹرمپ ٹیم کے جو کچھ ترجمان ہیں جیسے کیلیون کانوے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی افراتفری مچ رہی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے بہت چھوٹی سی قیمت ہے وہ۔ سب سے پہلے تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ٹویٹ کر کے کہا کہ ملک کو مضبوط سرحدیں چاہیے اور سخت جانچ یا ایکسٹریم ویٹنگ چاہیے، اور اسی وقت چاہیے، ورنہ دیکھیے یورپ اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب سے 3-4 منٹ پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں عیسائیوں کو بڑی تعداد میں ان کا قتل عام ہوا ہے برسوں سے، ہم اس کو جاری نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ اور ان کے حمایتیوں نے بھی ان کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری تھا، بلکہ ایک دو جو جنوبی ایشیائی نژاد ہیں ان سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شدت پسند حملے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں رہنے والے ان جیسے مسلمانوں پر انگلی اٹھتی ہے، تو بہتر ہے ایسے لوگوں کو روکا جائے۔ لیکن زیادہ تر حمایت وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اسی ایجنڈا کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا تھا۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز، جو امیگریشن پر لگام کسنے کے حق میں ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ ریفیوجی پروگرام پر وقتی طور پر یا ٹیمپرری لگام لگانے کا فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام میں تبدیلی لانے کا ایک موقع دے گا۔ وہیں کئی اعلیٰ جو ریپبلکن رہنما، جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں پر بین لگانے کے بیان پر سخت تنقید کی تھی، اسپیکر پال رائن اور بلکہ ٹرمپ کے جو نائب صدر ہیں مائک پینس، اب وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے۔ بلکہ جمعے کے دن پال رائن کا بیان تھا کہ اپنے ملک کو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میں ریفیوجی پروگرامز کے حق میں ہوں، لیکن ویزا قانونوں اور ویٹنگ کے پروسیس پر پھر سے پینی نظر ڈالنے کا وقت ہے۔ اور وہیں مائک پینس اور جیمز میٹس، جو ان کے نئے وزیر دفاع ہیں، وہ پہلے اس کے خلاف تھے، لیکن جب ٹرمپ اس دستاویز پر دستخط کر رہے تھے تو وہ بالکل ان کے بغل میں کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ تو کافی حد تک ریپبلکن پارٹی ٹرمپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس پر، और चूंकि सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान दोनों में ही रिपब्लिकन की अक्सरियत है तो ट्रंप की रास्ते में फिलहाल कोई रुकावट नहीं नजर आ रही।
तो ब्रजेश ये बताएं कि इस मुकदमे की अगली समाअत जो है वो 10 फरवरी को है, तो क्या ये पॉलिसी जारी रहेगी? लोगों को मतलब डिपोर्ट तो नहीं कर सकते अदालती फैसले के मुताबिक, लेकिन आने से रोक तो सकते हैं ना?
बिल्कुल रोक सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने आज सुबह सुबह जो एक बयान जारी किया उन्होंने कहा कि हम इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पर अमल करना जारी रखेंगे। हाँ, ये और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के फैसले की के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल उनका ये कहने का मतलब था कि उन्हें वापस नहीं किया जाएगा लेकिन वो डिटेंशन में रहेंगे। ये जरूर है कि दूसरे एयरपोर्ट से जो लोग अपनी ट्रैवल शुरू कर रहे हैं उनको वहीं पर रोका जा रहा है, ऐसी काफी सारी खबरें आ रही हैं। यहाँ के सिलिकॉन वैली में कई बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने मुलाजिमों से कहा है कि इस पूरे फैसले को देख सुन लेने के बाद ही वो अपने ट्रेवल्स करें। तो एक अजीब सा आप कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। ये अलग बात है कि इन 8-10 दिनों में डेमोक्रेट्स इस पर खासा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।
जी, वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, जिस तरह के आपने ब्रजेश उपाध्याय की गुफ्तगू भी सुनी, सदर ट्रंप के कई मुसलमान ममालिक के शहरियों पर इमिग्रेशन की जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं वो अदालती फैसले के बाद रोक दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने दिफाई उमूर के तजयकार और इस्लामिक चैलेंज एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामी किताब के मुसन्निफ डॉक्टर एहसान एहरारी से बात की और जानना चाहा कि वो इस सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं।
ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें ये जो हॉल्टिंग ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है उसके क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। ऐसा मालूम हो रहा है ये फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है, ये पता नहीं चल रहा है इसमें होमलैंड सिक्योरिटी का जो क्या रोल होगा, होमलैंड सिक्योरिटी कितना अहम रोल होगा। और होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर देखिए, उन्होंने जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं उनको भी बैन कर दिया जाएगा 60 डेज के लिए, मगर ये नहीं हो सकता इसलिए कि वो बैन जो है सिर्फ रेफ्यूज के ऊपर था, वो जो 7 जो ममालिक का नाम बताया आपने उनके ऊपर था। तो ये बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, कंफ्यूजन मचा हुआ है, मगर ऐसा मालूम होता है कि जो कोर्ट ने जो हॉल्टिंग ऑर्डर दिया है उसको बेसिस बना के उसके ऊपर क्लास एक्शन सूट तैयार किया जाएगा अदालत में। तो वो उसका ऐसा मालूम होगा कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये होंगे कि इस पर क्लारिफिकेशन इश्यू होगा, इस पर लीगल कानूनी तौर पे इसको देखा जाएगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। फिलहाल जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि ACLU भी इसके बहुत खिलाफ है और कई कांग्रेसमैन उसके खिलाफ हैं, रिपब्लिकन लेजिस्लेटर्स भी खिलाफ हैं, मगर रिपब्लिकन पार्टी के जो बहुत अहम ऑफिशियल्स जो अमेरिकन कांग्रेस में हैं, मेजॉरिटी पार्टी लीडर मकानल और जो हाउस स्पीकर जो है वो चुपचाप है, उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा इस तालुक से।
अच्छा डॉक्टर साहब, अमरीका में जो कानूनी और आईनी हलके हैं उन्होंने तो वाज़े तौर पर यह कहा है कि किसी एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमरीकी कानून एज वेल एज आईन के खिलाफ है।
बिल्कुल खिलाफ है।
तो ये मौकफ कितना सुना जा रहा है अमरीका में?
ये मौकफ बिल्कुल सुना जा रहा है, ये ऐसा मालूम है कि रिलीजन बन गया है बेसिस, मजहब बन गया है बेसिस इसको डिपोर्ट करने का या बैन करने का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट के ऊपर कहा एक दो दिन पहले कि वो क्रिश्चियन रेफ्यूजीज को अलाउ करेंगे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल आईन के खिलाफ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये तो बिल्कुल अमेरिकन कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
अच्छा, आपके ख्याल में ये जो इनके अहकाम हैं या जो वो कह रहे हैं रेफ्यूजीज के बारे में वो अमरीकी कानून और आयन के खिलाफ है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि सदर ट्रंप के ये जो इनका जो मौकफ है या इनके फैसले हैं उनके खिलाफ हैं, लेकिन सदर ट्रंप के अपने जो हामी हैं वो किस तरह देख रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं इनके जो हालिया इकदाम हैं सदर ट्रंप उसके बारे में?
देखिए, जनरल पब्लिक की तरफ जो उनके जो सपोर्टर्स हैं उसको तो उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के इस मौकफ को वो लोग सपोर्ट करेंगे, मगर इन जनरल जो है पब्लिक इसको इसके खिलाफ है। इन जनरल प्रोटेस्ट हो रही है, हड़ताल हो रही है, इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के ऊपर, LA एयरपोर्ट के ऊपर, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर और ओहे शिकागो में ये प्रोटेस्ट बहुत चल रही है। देखिए, ये शुरू हुआ हफ्ते के दिन और आज इतवार है, ये पता चलेगा सही मानों में अगले हफ्ते के मिडल तक या अगले हफ्ते के एंड तक मालूम होगा कि सही मानों में अवाम और क्या तासर होगा, कितनी हड़तालें होंगी, कितने डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। इस तालों से कहना भी बहुत बहुत मुश्किल है।
یہ تھے دی اسلامک چیلنج اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے مصنف اور تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں موجود صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر مونا کاظم شاہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ احتجاج کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن صدر ٹرمپ کے فیصلوں اور بیانات کے بعد مسلمانوں میں امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف کیا کوئی منفی رد عمل بھی دکھائی دیا ہے؟
جی، انفارچونیٹلی جو ہے وہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے 4 مسجدیں تقریباً ہیں مختلف جگہوں پہ، جس میں آسٹن ہے، وکٹوریا ایک شہر ہے ٹیکسس میں جو بہت ریسنٹ ہے، سیٹرڈے کو وکٹوریا میں جو ہے وہ جیسے ہی یہ بین انہوں نے لگایا اس کے چند گھنٹوں کے بعد وہاں پر آگ لگا دی گئی، اور بہت ہی وہ ایک دکھ بھرا منظر تھا، اور وہاں کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی۔ تو جہاں نفرت ہے وہاں ساتھ ساتھ محبت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ رد عمل بہت تشویش کن ہے کیونکہ وہاں نماز جو ادا کی گئی ہے اس کے دوسرے دن صبح میں وہ فٹ پیتھ پہ ادا کی گئی ہے مسجد سے تھوڑا سا دور، اور وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو مسلمان تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہم نماز تو یہاں پڑھیں گے آ کے اور مسجد بھی ری بلڈ کر لیں گے اور ہمارے عزائم جو ہے وہ بلند ہیں، لیکن اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔
اچھا، بات کرتے ہیں احتجاجی مظاہروں کی، جس طرح صدر ٹرمپ کے جو احکامات ہیں یا فیصلے ہیں ان کے خلاف گزشتہ ہفتے سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ایک جاری ہے، آپ بھی اس میں شریک ہوئی تھیں، تو آئندہ جو انتظامیہ کے متنازع فیصلے ہیں یا پالیسیاں ہیں اس کے خلاف کوئی احتجاج کا ارادہ ہے آپ کا مستقبل میں؟
جی دیکھیے، یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ہر شہر میں جو ہے وہ ٹیمز بنی ہوئی ہیں اور بن گئی ہیں جو، اور انٹرسٹنگلی انف یہ وہ ٹیمز تھیں جو ووٹنگ رائٹس کے لیے بنی تھیں اور ووٹرز کے حق کے لیے اور کیمپینز کے لیے بنی تھیں، اور وہ اب کنورٹ ہو گئی ہیں ان کے فیصلوں کے اگینسٹ اور ان کے فیصلوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے احتجاجی طور پہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انرجی ان کی ہے اس کو یہ مرنے نہیں دیں گے۔ ان سے جب انٹرویوز ہوتے ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے، تو یہی ان کا کہنا ہے کہ جی ہم ہر اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں گے جو انسانیت کے خلاف جاتا ہے، جو کسی ایک کمیونٹی کے خلاف جاتا ہے، اور امریکہ جو اپنی آل انکلوسیو طبیعت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں، اس کو ہم بالکل ایک بگٹ ملک میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایز این امریکن اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے بالکل بھی۔ اور یہ جو آنے والے فیصلے ہیں، اور جب بھی کوئی غلط فیصلہ ہوگا یا کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جو کسی کے خلاف جا رہا ہے، یقیناً اس پہ آواز اٹھائی جائے گی۔
تو مونا، آپ اس وقت واشنگٹن میں ہیں، کیا یہاں بھی آپ کسی احتجاج کے سلسلے میں آئی ہیں؟
جی، یہاں پر جو ہے عادل، میرا جو بیسکلی آنا تھا وہ، میں پاکستان میں جو مسنگ بلاگرز کا کیس چل رہا تھا پچھلے دنوں سے، اس کے سلسلے میں میرا آنا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر ہم نے میٹنگز رکھے تھے ہائی لیول پاور کوریڈورز میں، تاکہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ان سے بھی مدد مانگیں ان کی ریلیز کے لیے۔ لیکن کیونکہ فارچونیٹلی وہ واپس آ گئے، تو ہم میٹنگز سٹل ول کیپ دوز میٹنگز، کیونکہ ایک ایلائے ہونا واشنگٹن ڈی سی میں، کیونکہ دیکھیے ہمارے ملک کے مسئلے جو ہے وہ انفارچونیٹلی ختم نہیں ہو گئے ہیں۔
یہ تھی واشنگٹن سے صحافی ڈاکٹر مونا کاظم شاہ۔ رواں برس کے آغاز پر پاکستان کے شہروں لاہور اور اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے 2 بلاگرز اور سوشل میڈیا کے کارکن گھر واپس آ گئے ہیں، تاہم 3 بلاگرز بدستور لاپتہ ہیں۔ نامہ نگار رفت اللہ رگزئی کی رپورٹ۔
سنگاپور سے پاکستان آتی ہوئے لاپتہ ہونے والے پاکستانی بلاگر اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکن عاصم سعید گھر واپس آ گئے ہیں۔ عاصم سعید کی بہن نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا خاندان عاصم کی واپسی پر بہت خوش ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ بخیرت لوٹ آئے ہیں، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ دریاسنا عاصم سعید کے والد غلام حیدر نے غیر ملکی خبر رسائے ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیٹا سنیچر کے روز مختصر مدت کے لیے گھر واپس آیا، لیکن جلد ہی ملک سے باہر چلے گئے اور آج گھر والوں کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ بخیریت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا واپس سنگاپور پہنچ چکا ہوں یا جرمنی چلے گئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا کسی حساس ادارے، فوج یا حکومت کے خلاف نہیں ہے اور نہ وہ اسلام کے خلاف ہے۔ غیر سرکاری تنظیم سائبر سیکیورٹی کے مطابق عاصم سعید 4 جنوری سے لاپتہ تھے۔ ادھر دوسری طرف اسلام آباد میں پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں لاپتہ ہونے والے ایک اور بلاگر اور سماجی کارکن سلمان حیدر بھی اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ سلمان حیدر کے خاندان نے بھی ان کی واپسی کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ بخیریت ہیں، اور اس بارے میں مزید تفصیلات پولیس جاری کرے گی۔ پروفیسر سلمان حیدر اس ماہ کی 6 تاریخ سے اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلمان حیدر کی گمشدگی کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے تھے، جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کی جلد از جلد بازیابی ممکن بنائی جائے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی ان کی بازیابی کے لیے پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو کوششیں تیز کرنے اور تمام وسائل برائے کار لانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اسلام آباد کے علاقے لوئی بیر کے پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق سلمان حیدر 6 جنوری کی رات کو اسلام آباد کے نواحی علاقے بنی گالا میں اپنے دوستوں کے ہمراہ موجود تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو اطلاع دی تھی کہ وہ رات 8 بجے تک گھر پہنچ جائیں گے۔ تاہم اس کی بجائے ان کی اہلیہ کو سلمان حیدر کے نمبر سے پیغام موصول ہوا کہ کورال چوک سے ان کی گاڑی لے لی جائے۔ اس کے بعد تانہ لوئی بھیر میں ان کی اغوا کی رپورٹ درج کر لی گئی تھی۔ خیال رہے کہ اس سال کے آغاز پر سوشل میڈیا پر سرگرم 5 بلاگرز لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں 2 واپس آ گئے ہیں، جبکہ 3 بلاگرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بدستور لاپتہ ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز۔
سال کے پہلے ٹینس گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا ٹائٹل سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر نے جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے اسپین کے رافیل نڈال کو 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 اور 6-3 سے شکست دی۔ یہ فیڈرر کا 18th گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ انہوں نے آسٹریلین اوپن ٹائٹل 5th مرتبہ جیتا ہے۔ انڈین ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کو 7th گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ آسٹریلین اوپن کے مکس ڈبلز مقابلوں کے فائنل میں انہیں کرویشین ساتھی کے ہمراہ امریکہ کی ایبیگیل سپیئر اور کولمبیا کے خوان سیباسٹین نے 2-6 اور 4-6 سے ہرایا اور مکس ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ان دنوں انڈیا کے دورے پر ہے، جہاں دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل آج ناگپور میں کھیلا جا رہا ہے۔ پہلا T20 انگلینڈ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا تھا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا آخری میچ 1 فروری کو بنگلور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا 20 رکنی دستہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انڈیا پہنچ گیا ہے۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کل سے انڈیا میں شروع ہو رہا ہے۔ 12 فروری تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، نیپال، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ باکسنگ چیمپئن کارل فیمپٹن کو اپنے پروفیشنل کیریئر میں پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لاس ویگس میں ہونے والا ڈبلیو بی اے فیدر ویٹ ٹائٹل میکسیکو کے لیو سانتا کروز نے جیت لیا ہے۔ 3 میں سے 1 جج نے فیمپٹن کے حق میں فیصلہ سنایا، لیکن باقی 2 ججز نے پوائنٹس کی بنیاد پر ٹائٹل کی جیت کا حقدار سانتا کروز کو قرار دیا ہے۔ فٹ بال ایف اے کپ میں لنکن سٹی نے چیمپئنز لیڈر برائٹن کو 3-1 سے شکست دے دی۔ 115 سال میں لنکن سٹی نے پہلی بار کوارٹر فائنل راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز۔ 9 منتخب امریکی صدر کی جانب سے 7 مسلمان ممالک کے شہریوں اور پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس پر ہمارا لائیو پیج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے، وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر عبوری طور پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ حکم نامے کے تحت 7 مسلمان اکثریتی ممالک کے پناہ گزینوں اور شہریوں پر امریکہ آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سال رواں کے آغاز پر لاپتہ ہونے والے پاکستانی بلاگر اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکن عاصم سعید اپنے گھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی کمانڈوز کی جانب سے وسطی یمن میں القاعدہ کی گڑھ پر کیے جانے والے حملے میں 14 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک امریکی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے۔ ملیشیا میں بحری امور کے حکام کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے ساحلی علاقے سے لاپتہ ہونے والی کشتی پہ سوار 25 چینی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب ذکر انڈیا کا، جہاں انڈین پنجاب میں ریاستی انتخابات 4 فروری کو ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات میں سابق آرمی چیف جنرل جے جے سنگھ اور سابق وزیر اعلی پنجاب کیپٹن امریندر سنگھ کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جے جے سنگھ اکالی دل اور بی جے پی کے مشترکہ امیدوار ہیں، جبکہ امریندر سنگھ کانگریس کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر نے سابق آرمی چیف جے جے سنگھ سے یہ پوچھا کہ آخر انہیں اب سیاست میں اترنے کا خیال آیا کیسے؟
میں ایک سیوا کی بھاونا سے یہاں اترا ہوں، اور میں نے سوچا میری زندگی کا یہ 3rd اننگز ہے۔ ریٹائرمنٹ از ناٹ اے ورڈ ان مائی ڈکشنری، سو 3rd اننگز میں میں سیوا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے دیش کی رکشا کی 47 سال آرمی میں کیریئر میرا جو ہے۔ اس کے بعد 5.5 سال میں اروناچل جیسے ایک چنوتی بھرا اسٹیٹ اس کا گورنر رہا ہوں۔ اب میں نے کہا اب تیسری اننگ میری جب ہے، اس میں میں کیا کروں؟ میں نے کہا جنتا کی سیوا کروں۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو شروعات کی، آپ کا عہدہ بہت بڑا رہا، بہت بڑے عہدے پر آپ دنیا کی بگیسٹ جو آرمیز ہیں ان کے جنرل رہے ہیں ان میں سے ایک، تو آپ جو ہے ایک اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ آپ
نیچا لیول ہے۔ میں سطر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیوا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی راجنیتک سپورٹ نہیں ہے، راجنیتک بیکنگ نہیں ہے، یا آپ کے پاس راجنیتک اتھارٹی نہیں ہے، تو آپ سیوا جب کرتے ہو تو آپ کے سامنے اڑچنیں بہت آتی ہیں۔ اس لیے میں نے زیادہ کارگر کام کرنے کے لیے ہی یہ راستہ اپنایا۔
جنرل صاحب، یہ جنگ جو ہے، جو آپ نے اب جو راستہ اختیار کیا ہے، آپ کی لڑائی ایک دوسرے فوجی سے ہے، کیپٹن امریندر صاحب سے۔
جی،
ان کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں ایک
کیپٹن بنایا جائے گا،
کیپٹن ایک جنرل کو جو ہے شکست۔
پہلے بات، میرا ٹریک ریکارڈ ایز آرمی چیف اینڈ بیفور دیٹ آل دا وے اپ ٹو دی چیفز لیول اتنا چنوتی بھرا تھا، اور میں اپنے بیچ میں ہمیشہ اول نکلتا رہا۔ اس نے کہا یہ ایوریج کیڈیٹ تھا، اس کی کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو 2 سال کی سروس کر کے ہی بھاگ گئے فوج سے۔ وہ تو انہوں نے کتنا سروس کیا، 2 سال، ان کو کیا سلام کریں، یہ تو نقلی سولجر ہیں، یہ فریبی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کیپٹن نے جنرل کو شکست کیا یا اتہاس بناؤں گا۔ میں نے کہا کیپٹن صاحب، غلط فہمی میں مت رہیے، ان کی چنوتی کا جواب میں دوں گا۔ ایک سپاہی کا پوتا، ایک راجے مہاراجا کی سنتان، جن کی اربوں کی پراپرٹی ہے انکلوڈنگ سم اکاؤنٹس ان سوئس بینکس، ان کو ہرا کے میں اتہاس رچوں گا۔
اچھا، یہ جنرل صاحب، آخری سوال میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا کہنا ہے، کرٹیک کہتے ہیں کہ جو فوج کے جو اعلیٰ ترین افسر ہیں انہیں سیاست میں آنے سے جو نیوٹرلٹی ہے فوج کی وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ؟
دیکھیے، سیاست میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، سب مانتے ہیں، اس لیے ہم آگے تو کیوں آپتی کسی کو ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اس کی نکتہ چینی کیے ہیں، یہ امریندر کے کرونی ہے، ان کا ایک کلک ہے، انہوں نے 4-5 ہینڈ فل ہیں جنہوں نے 2-3 آرٹیکل لکھے، میڈیا کو پربھاوت کر دیا کسی طریقے سے۔ میں تو سمجھتا ہوں اصلیت تو چناؤ میں نکلے گا نا، اس کا اصلی روپ تو چناؤ میں نکلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا لوگ ووٹ کریں گے۔ ہم تو جن ودھائک بن کے دکھائیں گے، پورے دنیا کو دکھائیں گے، اگر بن گئے، ہمارے کو لوگوں نے سپورٹ کیا تو ایک رول ماڈل بنیں گے۔
یہ تھے انڈیا کے سابق آرمی چیف جے جے سنگھ، جو بات کر رہے تھے نامہ نگار شکیل اختر سے۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے وسعت اللہ خان کے کالم بات سے بات کا۔
وہ دن ہوا ہوئے جب قومی سلامتی کو لوگوں سے خطرہ تھا، آج لوگوں کو قومی سلامتی سے خطرہ ہے۔ کل تک یہ اصطلاح تحفظ کی علامت بتائی جاتی تھی، مگر آج قومی سلامتی وہ کمبل ہے جس میں کوئی بھی کسی کو لپیٹ لپیٹ کے مار سکتا ہے۔ قومی سلامتی کے تصور پہ کبھی ریاست کی اجارہ داری ہوتی ہوگی، آج قومی سلامتی کے نظریے کی بھی نچکاری ہو چکی ہے۔ جس کے پاس مجھے راہ سے ہٹانے کا کوئی ٹھوس جواز نہ ہو، وہ آئے مجھے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بتائے اور پھاڑ کھائے۔ اب تو مارکیٹ میں قومی سلامتی پلس بھی متعارف ہو چکی ہے، یعنی اگر کوئی مطلوب شکار قومی سلامتی کے سادہ جال سے بچ نکلے تو پھر اس پہ قومی سلامتی پلس فائر کی جاتی ہے۔ یہ پروڈکٹ توہین ریاست و نظریے کے مرکب سے تیار کی گئی ہے اور اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ قومی سلامتی پلس کے کارتوس کی مار مؤثر بنانے کے لیے اسے نشریاتی پیلٹ گن میں رکھ کے فائر کیا جاتا ہے۔ ہزاروں چھرے نکلتے ہیں، کسی کا ماضی، کسی کا حال، کسی کا مستقبل، کسی کا برا لگتا چہرہ، کسی کی دلیل، کسی کا شجرا، دانائی، بینائی، عقیدہ، سب چھتے چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے میدان میں کامیاب ابتدائی آزمائشوں کے بعد ان دنوں پاکستان میں قومی سلامتی پلس پیلٹ گن کے فائنل آزمائشی فیلڈ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروڈکٹ جلد مارکیٹ میں ہر کسی کی دسترس میں ہوگی۔ مگر قومی سلامتی کو ہتھیار کی شکل دینے کے تجربے صرف ایک ملک میں تھوڑا ہو رہے ہیں۔ امریکہ چونکہ اس دنیا کا ٹیکنالوجیکل امام ہے، لہذا وہاں سے بہتر لیبورٹری اور کہاں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہاں قومی سلامتی کے تصور کی سٹیٹ آف آرٹ انجینئرنگ کا تجربہ کس قدر کامیاب ہوا ہے، اس کا سب سے مؤثر ثبوت ٹرمپ ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں قومی سلامتی کے آتشی وطن سے پیدا ہونے والا پہلا ٹیسٹ ٹیوب پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاندھی جی نے تو جانے کس جھونک میں 80 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول مکمل طور پہ نافذ کر دیا جائے تو اس دنیا میں آخر میں اندھے ہی بچیں گے۔ مگر آج لگ رہا ہے کہ گاندھی جی نے یہ بات جھونک میں نہیں کہی تھی۔ نہیں نہیں، بابری مسجد کا انہدام ایک اچھوتا واقعہ ہے، اسے کسی شدت پسند نظریے کی مقبولیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں نہیں، مودی جی کو ووٹ ہندوتوا کے نعرے پہ تھوڑی ملے ہیں، اقتصادی ایجنڈے پہ ملے ہیں۔ نہیں نہیں، ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی کو اگر چند لانڈوں نے جے پور میں شوٹنگ کے دوران کوٹ ڈالا تو یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آرٹ اور کلچر اور اظہار کی آزادی بھی شدت پسند سوچ کے مکمل نرغے میں ہے۔ بس بھائی، گلوبل ویلیج کا ناٹک بہت ہو چکا، مشترکہ عالمی سچائیوں کی بنسی سن سن کے طبیعت سیر ہو گئی، روشن خیالی بہت جی لی۔ اب ایک بار پھر دیوار اٹھانے اور اقلیت سے اکثریت کو ڈرانے اور پھر اس ڈر کو اقلیت کے خلاف ہتھیار بنانے کا فیشن ہے۔ 20ویں صدی بھی اسی رواج سے شروع ہوئی تھی اور اب 21ویں صدی بھی۔ ویسے ہی جیسے ہر چند عشرے بعد کھلے پائنچے اور بند گلے کا فیشن گھوم گھوم کے آتا ہے۔ کوئی بھگت چکا، کچھ بھگت رہے ہیں، باقی بھگتیں گے۔ نہیں نہیں کی تکرار بھی نہیں بچا پائے گی۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔
آپ نے وسعت اللہ خان سے ان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم سنا۔ یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی آرا پر مبنی ہفتہ وار سلسلے آپ کا خط ملا گا۔ ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
تو سب سے پہلے جیکب آباد کے اسلم بروہی صاحب کا خط پڑھ لیا جائے، جو کہ پچھلی بار وقت کی کمی کے باعث نہ پڑھا جا سکا تھا۔
جی ہاں، بروہی صاحب لکھتے ہیں، بی بی سی کی اردو سروس سننے والے پرانے سامعین میں سے اکثر اردو کی دیگر غیر ملکی نشریات بھی سنتے رہے ہیں، اور میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں جو کہ آپ کی نشریات کا موازنہ ڈوچے ویلے، وائس آف امریکہ، ریڈیو ماسکو، ریڈیو زہدان اور بیجنگ ریڈیو سے کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک پروگراموں کے مواد کا تعلق ہے، بی بی سی کی اردو سروس لاجواب ہے اور اس کا واقعی کوئی ثانی نہیں، لیکن بعض معاملوں میں چھوٹے چھوٹے اور نسبتاً غیر معروف نشریاتی ادارے بھی آپ سے آگے ہیں۔
اچھا، واقعی وہ کس طرح؟
جی ہاں اسلم روحی صاحب لکھتے ہیں، کئی غیر ملکی ریڈیو اپنے سننے والوں کو ڈائریاں، کیلنڈر، سٹیکرز اور دیگر تحفے ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ لوگ بھی یہ کام بڑی باقاعدگی سے کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے آپ کے دل میں کیا آئی کہ آپ نے یہ شاندار سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ کے پرانے لسنر مسٹر لیاقت اوان نے کئی بار آپ کی توجہ اس طرف دلوائی کہ اپنی نشریات کو مقبول بنانے کے لیے سامعین میں انعام تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیجیے، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں۔
اسلم بروئی صاحب، ہمارا خیال ہے کہ سچی اور بروقت خبریں، غیر جانبدارانہ تجزیے اور تعصب سے پاک تبصرے ہمارے سامعین کے لیے ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔
خط کے آخر میں اسلم بروہی صاحب نے ایک مشورہ بھی دیا ہے۔
جی جی بتائیے کیا مشورہ ہے۔
لکھتے ہیں، اگر آپ ڈائریاں، کیلنڈر اور پروگرام گائیڈ بھیجنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ کو سامعین کا دل موہ لینے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ تجویز کر رہا ہوں۔
اچھا تو بتائیے نا جلدی سے کیا نسخہ۔
لکھتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہر ہفتے کے بہترین خط کا اعلان کریں اور پھر سال بھر میں جس سامع نے سب سے زیادہ بہترین خطوط ارسال کیے ہوں اسے انعام میں لندن کا ٹکٹ روانہ کیا جائے۔
اسلم صاحب، اگر ہم نے آپ کو ٹکٹ بھیج بھی دیا تو آپ ویزا کیسے لگوائیں گے؟
لیکن اسلم صاحب نے اپنے لیے تو ٹکٹ نہیں مانگا، وہ تو بہترین لیٹر رائٹر کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔
آپ ذرا ان کی فرمائش پہ اچھی طرح غور کریں نا۔
زیادہ غور کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اگلا خط بھی پڑھنا ہے۔
تو پڑھیے۔
خانپور سے شمس الدین دھریچا لکھتے ہیں، میں پاک فوج میں 18 سال سروس کرنے کے بعد اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بچپن میں جب 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو ہماری بستی میں صرف ایک ریڈیو تھا جس پر بی بی سی کی اردو خبروں کا اعلان ہوتے ہی ہر طرف سناٹا چھا جاتا اور ہر شخص ریڈیو پر کان دھر لیتا۔ 1971 کی جنگ میں بھی لوگوں کے انہماک کا یہی عالم تھا۔ ڈھاکہ فال ہونے کی ساری تفصیل ہم نے بی بی سی کی اردو سروس سے سنی۔ 1976 میں میں نے پاک فوج جوائن کر لی اور میری ڈیوٹی کاگل اور گلگت جیسے دور دراز مقامات پر لگتی رہی جہاں واقعات عالم سے باخبر رہنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، بی بی سی کی اردو سروس۔ آج مجھے آپ کی نشریات سنتے 40 برس ہو چکے ہیں۔ ایک پرانے اور وفادار لسنر کے طور پر مجھے یہ شکوہ کرنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کے پروگرام اب بہت کم ہو گئے ہیں۔ ہم تو آپ کے 3 نشریات سننے کے عادی تھے جبکہ آج کل صرف سیربین پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات یقیناً قابل فخر ہے کہ 24 گھنٹے چلنے والے بے شمار نیوز چینلز اور پل پل کی بریکنگ نیوز کے باوجود لوگ اب بھی رات کے 8 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ دن بھر موصول ہونے والی بھان بھان کی اطلاعات کو بی بی سی کی کسوٹی پہ پرکھ سکیں اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری شدید خواہش ہے کہ آپ کم از کم اپنی صبح کی نشریات پھر سے شروع کر دیجیے۔ خط کے آخر میں شمس الدین صاحب نے بتایا ہے کہ وسط اللہ خان کا کالم، خطوں کے جواب اور کھیل کے میدان سے ان کے پسندیدہ ترین پروگرام ہیں۔
شمس الدین دھریجا صاحب، آپ جیسے پرانے سامعین واقعی ہمارا سرمایہ ہیں اور آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت وقی ہیں۔ صبح کی نشریات کے لیے ہمارے بہت سے پرانے سامعین فرمائش کر چکے ہیں اور ہم آپ کے مطالبات حکام بالا تک پہنچانے میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیتے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے اپنے قیمتی مشورے ارسال کرنے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ آیا ہے ضلع لودرا سے۔ ماسٹر حق نواز لکھتے ہیں، یوں تو بی بی سی میری زندگی کا اٹوٹ انگ بن چکا ہے کیونکہ میں پچھلے 10 برس سے باقاعدگی کے ساتھ آپ کی نشریات سن رہا ہوں، لیکن خط لکھنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے سلسلے میں آپ جانبدار ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلاً جب عارف جمال یا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ مذہبی جماعتوں پر برستی ہیں تو علماء کی جانب سے جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا۔
حق نواز صاحب، یاد فرمانے کا شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں اور دہشت گرد تنظیمیں یہ 2 الگ الگ ادارے ہیں، انہیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ جن مبصرین کا آپ نے ذکر کیا وہ مذہبی جماعتوں کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی معقول مذہبی عالم دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا، اور خود دہشت گرد تو مائکرو فون پر آ کر اپنا موقف بیان کرنے سے رہے، کیونکہ ان کی کارروائیاں خفیہ اور گمنام طریقوں سے ہوتی ہیں۔ ویسے بھی بے گناہ لوگوں کے ہجوم پہ بم پھینکنے والا ایک شخص یا اسکول کے 150 معصوم بچوں کو خون کے لوتھڑوں میں تبدیل کرنے والے سنگ دل بھیڑیے اپنے موقف کے حق میں کیا بات کریں گے۔
خبر ایجنسی تحصیل باڑا سے لالا فریدی اکا خیل لکھتے ہیں، میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں، اگرچہ ہمارے علاقے میں لوگ زیادہ تر آپ کی پشتو سروس سنتے ہیں، لیکن میں چونکہ 1965 سے اردو سروس کا رسیا چلا آ رہا ہوں اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل اردو سروس سننے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے کا طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج کل تو ہمارے علاقے میں حالات بہتر ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ارد گرد گولیاں برس رہی ہیں اور میں اندھیرے میں بیٹھا اردو سروس سن رہا ہوں۔ یہ خط میں عرصہ دراز کے بعد لکھ رہا ہوں ہوں کیونکہ ذہن میں ایک سوال ہے. بعض اوقات پیاس لگے اور انسان پانی پیے تو پیاس مٹ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی پی پی کر پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پیاس کا احساس ختم نہیں ہوتا. کیا اسے کوئی بیماری سمجھا جائے؟
عرصہ دراز کے بعد یاد فرمانے کا شکریہ آفریدی صاحب. پانی پینے کے باوجود پیاس نہ مٹنے کی وجہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور نفسیاتی بھی. یہ کیفیت طبی زبان میں پولی ڈپسیا کہلاتی ہے, اور اگر یہ لبلبے کے ناقص کارکردگی کے باعث پیدا ہو تو اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے.
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں, یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. دعا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
پاکستانی اداکار زاہد احمد جانے جاتے ہیں بانی پاکستان محمد علی جناح کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے. ڈرامہ سیریل بے شرم اور الوداع میں بھی ان کی اداکاری کو سراہا گیا. زاہد احمد سے فیفی ہارون کا انٹرویو پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
پاکستانی اداکار زاہد احمد نے ہدایت کار انور مقصود کے تھیٹر ڈرامے 14 اگست اور 14 اگست میں بانی پاکستان محمد علی جناح کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈرامہ سیریل بے شرم میں انہوں نے ایک نوجوان سیاستدان اور پھر الوداع میں وہ بطور ویلن نظر آئے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے زاہد احمد سے بات کی.
میرے نزدیک سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے کردار.
ہاں, چاہے اپنا کردار کتنا ہی لوز کیوں نہ ہو, پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایسے لوگ پولیٹکس میں کیوں آتے.
تم چاہو یا نہ چاہو ہم تم پہ مریں گے.
کون شادی کرے گا اس سے؟ بوڑھی ہے, سنکی ہے, اوور ایموشنل ہے.
زاہد, میں عتیقہ اوڈو سے بات کر رہی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے. انہوں نے تعریف کی آپ کی آواز کی کہ آپ کی آواز جو ہے اس میں ٹھہراؤ بہت ہے اور اس قسم کی آواز ہے which can take an actor places. جیسے امیتابھ بچن کا ایک بہت مخصوص انداز ہے, دلیپ کمار صاحب کی بھی بہت ایک آواز تھی, یا طلعت حسین.
ایک بہت ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, فیصلہ کن بات نہیں ہے, اور الگ سے میرے خیال سے صرف آواز کا اچھا ہونا یا پلیزنگ ہونا کافی نہیں ہے. جتنے بھی ایکٹرز کا آپ نے نام لیا, پرابلم یہ ہے کہ بہت اچھے ایکٹرز بھی تھے یہ. تو اپنے معاملے میں صرف یہ کہوں گا کہ الگ لاکھ لاکھ شکر ہے. یو نو اٹس نتھنگ دیٹ آئی کین ٹیک کریڈٹ فار, بیکاز ایک آواز کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں. ہاں, تھوڑا سا اس کو گروم کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, لیکن ایک بیریٹون ہونا میرا نہیں خیال اس میں آپ کا کوئی کمال ہے. سو آئی کین جسٹ ہمبلی سے آئی ایم ویری لکی اینڈ بلیسڈ. ایک کنٹینیوس ٹون تھوڑی دیر بعد بورنگ لگ جاتی ہے, اور ہمارے کچھ ایکٹرز کا یہ مسکنسیپشن بھی ہے, اچھی خاصی آواز ہے اس کو اور بھاری کر کے بات کر لینا. تو وہ ایک دو سیکنڈ کے لیے تو ٹھیک ہے کہ یار کتنی ایک مزے کی آواز.
آپ حمزہ علی باسی کی تو نہیں بات؟
نہیں, میں اپنے بہت اچھے دوست حمزہ علی باسی کی بات نہیں کر رہا تھا, ایکچولی نہیں کر رہا تھا. لیکن ہاں, اسے باہر کر لینے سے آپ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت ایک بھرم والی بات کرتے ہوئے تو اچھے لگ رہے ہوں گے, لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک ہلکا سا رومانس کرنا ہے یا کامیڈی کرنی ہے, تو شاید وہ آواز اس چیز کو صحیح کیری نہ کر پائے.
اچھا, ظاہر 2 سال ہوئے آپ کو ٹیلی ویژن پہ, تو اتنا لمبا کریئر نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ نے جس قسم کے رول کیے ہیں وہ کافی مختلف ہیں. سنگت میں آپ نے ایک ऐसे आदमी का रोल अदा किया जो एक लड़की का रेप करता है, और जब करियर किसी का शुरू होता है तो लोग जरा घबरा जाते हैं इस किस्म के रोल से।
एक्टर्स ने एक ये रिवायत बनाई हुई है कि नेगेटिव रोल से थोड़ा दूर रहो, स्पेशली शुरू में, ताकि कोई छाप ना लग जाए, एक विलेन की छाप ना लग जाए। हर ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं होता, जो मेन कैरेक्टर है हीरो जिसको हम बोलते हैं, तो शायद वही मकसद हो सबका, लेकिन उस पे आके और वहां पहुंच के फिर करके दिखाने को बहुत कम होता है, मार्जिन बहुत कम होता है। आपने संगत देखा, रेपिस्ट जो था उससे पहले भी एक रोल किया मैंने अलविदा में, जो एक साइको कैरेक्टर का था सनम जंग के साथ, और वो एक ऑब्सेसिव लवर है, उस पे मुझे पहला अवार्ड भी मिल गया और वो मेरी जिंदगी का दूसरा प्ले था। तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि एक जगह है, एक स्टाइल है जिसको लोग अवॉइड करते हैं, तो वहीं पर आके अगर आप परफॉर्म कर जाते हो तो फिर नजर में आना बहुत आसान है, क्योंकि लोग अक्सर टीवी पे आके रोल्स करते रहते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं हो पाते। तो आई ट्रीटेड इट एज अ अपॉर्चुनिटी बिकॉज मुझे मैं ऊपर भरोसा था कि अगर नेगेटिव करके अच्छा भी किया तो उसके बाद ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मैं फिर पॉजिटिव करके उसमें भी इंसान का बच्चा लगूंगा। एंड बेशरम जो आपने देखा और अभी रिसेंटली जरा याद कर, देयर ऑल वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर्स एंड दे कैरी दैट हीरो स्टाइल। मुझे जितनी कॉल्स आ रही थी, जितनी ऑफर्स आ रही थी, उसमें आई हैड टू पुट माय फुट डाउन। अभी बहुत नेगेटिव हो गया, अब कुछ पॉजिटिव करना चाहता हूँ।
एक बहुत मिडिल क्लास मोरालिटी जो है हमारी सीरियल्स में आ चुकी है, एक तरीका कार है जिंदगी का जो एलिवेट किया जाता है कि इस तरह लड़की को होना चाहिए, घर में रहना चाहिए, कि ये पाकिस्तानी होना है।
बहुत बड़ा एक सवाली निशान है इस वक्त कि हमारा कंटेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं और वो बहुत सक्सेसफुल रहे, जिसमें हम टीवी का उडारी है और इवन बेशरम टू सम एक्सटेंट, क्योंकि बेशरम ने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश की, उसने उसको फैशन में इनकरेज किया, इसने उसको पॉलिटिक्स में इनकरेज किया। एडवर्टाइजर्स जो है उनकी टारगेट ऑडियंस फॉर 90% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स is the middle-aged housewoman of Pakistan who is not even necessarily educated. तो उनकी बात भी दुरुस्त है कि उनके लिए जो interesting कहानी थी उसमें एक जालिम ससुराल होना was always the most interesting story. लेकिन apparently अब कुछ channels को response अच्छा आ रहा है कि उन्होंने issues को उठाया है। Recently AirY ने एक बहुत अच्छा initiative लिया, आयशा के साथ ही drama बनाया खुदा मेरा भी है, जिसमें उसके यहाँ intersex child एक पैदा हो जाता है और माशरा उसको किस तरह treat कर रहा है।
Are you aspiring for the big screen? फिल्में करनी है?
करनी तो बिल्कुल है, बिकॉज ड्रामास तो फिर भी, बिकॉज इट इज नाउ वेरी मच माई ब्रेड एंड बटर, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता हूँ कहीं ना कहीं कहानी पे, लेकिन फिल्म के बारे में मैं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में ही नहीं हूँ। पहली फिल्म के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नई इंडस्ट्री है, तो अभी जितने प्रोड्यूसर्स फिल्म्स बना रहे हैं या उसमें पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो किसी सेंस के तहत बना रहे हैं या नहीं, उनको अगर अभी सिर्फ नुकसान हो और वो फिल्म्स ना बनाए, ये हमारे लिए सबसे नुकसानदेह बात होगी। मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी एक रोमांस कॉमेडी में आना, ऑल्दो आई एंजॉय कॉमेडी अलॉट, जो इश्क है कॉमेडी से, लेकिन मेरी कैरेक्टर टाइप तो वही है, एक माचो मैन या एक वो जिसमें आप ला सकते हैं एटीट्यूड या उस तरह की चीज, सिनेमा के लिए रेलेवेंट है वो इमेज और वहां पे अप्रिशिएट किया जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड ईदर सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म व्हिच डिमांड्स अ परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू एंड लेसर कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ एन एनसेंबल कास्ट। और इंडिया के साथ जो कुछ हुआ वो तो इज वेरी सैड, ये हरकत कहीं भी नहीं होनी चाहिए थी, उनकी तरफ से भी नहीं, हमारी तरफ से भी नहीं, वहां पे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जब यहां से जज्बाती रिस्पांस आया कि हम भी बंद कर देंगे। इंडिया की फिल्म हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हफ्ते में एक या दो हफ्ते में एक लैंड होती है और उससे सिनेमा घर चलता रहता है, तो इसलिए इंडस्ट्री को एक्चुअल नुकसान हो रहा है।
लोग ये कहते हैं पाकिस्तानी सिनेमा इम्प्रूव होगा, हमें बेहतर फिल्में बनानी चाहिए, ओवरनाइट तो नहीं बन सकती ना।
क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, जब ग्राउंड भी बंद हो गया तो आप कहां क्रिकेट खेल के इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तानी फिल्म बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे सिनेमा घर खड़े रहेंगे तो इम्प्रूव होंगे।
जिस किस्म की लाइफ एक स्टार की होती है, इट वुड बी हॉरिबल टू बी अ स्टार वाइफ एक्चुअली। जितने रूमर्स अफ्लोट होते हैं, हाउ डू यू कीप इट टुगेदर, और डू यू कीप इट टुगेदर, या लड़ाइयां बहुत होती हैं?
नहीं, यू हैव टू कीप इट टुगेदर, और जो भी इस प्रोफेशन में है, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, उसकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है। वैसे तो हर प्रोफेशन में आपके पास अच्छे बुरे होने के मौके हैं, बट ये एक पर्टिकुलरली ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप मोरालिटी का ख्याल ना रखना चाहें तो बड़े आराम से यू कैन थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो एंड यू कैन मैनूवर, और वो आपके बिजनेस को भी अफेक्ट करती है कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे। मोस्टली इस तरह की जो कोशिशें हैं या जो खतरे हैं, वो आप तब अपने सर मोल लेते हैं जब आपको अल्टीमेट गोल यानी कि अच्छा काम जब तक ऑफर नहीं हो रहा, you're not considered an A-list actor, तब आपको ज्यादा से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत पड़ती है, जिसको लोग लॉबिंग भी कहते हैं. ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों में उठना बैठना पड़ता है, और हो सकता है किसी से ताल्लुक बनाना पड़े, किसी से ताल्लुक खत्म करना पड़े. तो ये है कि मुझे जो एक्चुअल चीज थी काम, वो मिलना शुरू हो गया पहले दिन से, अल्लाह का शुक्र है. तो मैं बहुत सारे इवल से अपने आप को समझता हूँ कि मैं लकी रहा कि मैं उनसे दूर रहा, मुझे उस तरह की सोशलाइजिंग नहीं करनी पड़ी. रात को 10 बजे के बाद कोई काम नहीं करता, अब एब्सोल्यूट पैकअप हो जाता है, चाहे जिस मर्जी आप सेट पर हो, सुबह से 10 से लेके रात को 10.
अगर रात के वक्त पे काम होता है तो फिर देन स्ट्रेइंग इज अ बिट इजी.
और उस केस में अगर रात को 10 बजे भी कोई आ रहा है, एज कम्पेयर टू यू नो सारी रात ही नहीं आया, तो स्पाउस के लिए थोड़ा आसान है आई गेस कि चलो 10 बजे तो आ रहा है, तब 2-3 घंटे मिल गए आपको, डिनर कर लिया साथ और ये सब कुछ.
स्टार्स की जिंदगी में इतने लोग आते जाते हैं और आप एक बहुत एक इंटीमेट लेवल पे रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं, तो टेम्पटेशन तो होती होगी. शादी तो चलती है, मगर मोहब्बत को जिंदा किस तरह रखते हैं और टेम्पटेशन को दूर किस तरह रखते हैं?
अल्लाह, वैसे ये सवाल तो मेरे ख्याल से आप एक्टर्स के अलावा किसी से भी पूछें तो इतना ही मुश्किल होगा.
फर्क सिर्फ ये है कि आपके आंसर में लोगों को इंटरेस्ट होगा.
तो टेम्पटेशन हमारे शोबे में ज्यादा है, बिल्कुल है, मौके भी ज्यादा है, लोग भी सारे आपको हाँ चुन के मिल रहे हैं. मेरा जो तरीकेकार है वो शायद मेरे लिए ठीक हो, और मेरे लिए इस साल के लिए ठीक हो, इस महीने के लिए ठीक हो. मेरे भी सर्कमस्टांसेस हर वक्त चेंज हो रहे हैं, शायद कल को ऐसी कोई को एक्ट्रेस आ जाए जो मैं अगर अपनी टेम्पटेशन के खुद अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठा हूँ कि नहीं यार मैंने देखनी ही नहीं ना, मैंने काम करना, चलो ठीक है जहन अच्छा है, खूबसूरत भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, मेरे लिए ही नहीं है ना शायद. चले मेरा इतना अगर स्ट्रांग विल है वो अभी है, क्या पता हो सकता है साल बाद कुछ शेक हो जाए. तो बहुत मुश्किल है फीफी, ये वो शोभा है जिसमें ये वाली चीज तो जब तक आप आए गए खूबसूरत हैं जब तक, तब तक ये चलता रहेगा, और तब तक आपकी बीवी को भी 100% सुकून नहीं आ सकता. और आपने कहा रिलेशनशिप हिल के रह जाती है, तो बीवी भी बाकायदा हिल के रह जाती है पूरी. तो आप यकीन माने कि मेरी बेगम ने ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ही देखा है, बेशरम वो देखने से इनकार करती है, जो कि मेरा सबसे अच्छा ड्रामा है और उसमें मेरी और सबा की एफर्टलेस एक्टिंग है. वो देखने से इनकार करती है क्योंकि उसकी तारीफ ही उसके रोमांटिक सीन्स, उसके लाइट सीन्स में हुई कि इस कदर उन दोनों की अच्छी केमिस्ट्री है. तो बस यही चीज बेगम से देखी ही नहीं गई. कहती है मैं क्यों देखूं, आप मुझे खुद बता रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छी, मुझे लोग बता रहे हैं, हमारी कजन्स बता रही हैं. तो बस ये वजह मेरे लिए काफी है कि मैं ना देखूं.
आखिरी सवाल आपसे ये है, इंटरनेट पे तो बड़ा जिक्र होता है अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ आई थिंक यू लॉस्ट 38-40 pounds और पूरा आपका जो लुक है चेंज हो गया. तो ये जो पुराने जाहिद अहमद में और नए जाहिद अहमद में एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके साथ आप भी बदले?
बहुत ज्यादा बदला नहीं, बिकॉज पुराना जाहिद ही वो जाहिद था जो हमेशा जिंदगी जीना चाहता है, और मैं अभी भी जिंदगी को हर रोज उस एंथुजियाज्म से जीता हूँ. अगर कल को ये सब कुछ भी चला जाता है, खत्म हो जाता है, या मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे शोबे से बोरियत हो जाती है, मैंने एक्टिंग नहीं करनी अब और दोबारा से कुछ शुरू करना है, तो मैं कभी भी नहीं घबराऊंगा नए सिरे से शुरू करने से. इवन अगर ये इनकम जो कि किसी भी और शोबे में नहीं है वो भी चली जाती है तो नो प्रॉब्लम. मैं नहीं मानता हम इस जिंदगी में पैसे कमाने, खर्चने और बिल भरने के लिए आए हैं. मुझे लगता है हम इस जिंदगी में वाकई एक हायर पर्पस के लिए आए हैं और किसी और चीज की पहचान करके जाना है यहाँ से वापस.
मगर जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो जाहिर है एक वो इमेज था, एक ये इमेज है कि एक जो ब्यूटी या हैंडसमनेस की जो एक क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल की है, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आती है?
डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, बिकॉज आपका अपना जो बिलीफ है वो ही आपकी कुल कायनात है, मैंने तो ये मानना है. तो अगर आपने एक बिलीव करके रखा हुआ है कि मेरे बाल कम है या मेरा वजन ज्यादा है और उसकी वजह से मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो यकीन माने आपने खुद को एक अनअट्रैक्टिव एंटिटी बना लिया है जमाने के लिए. आपको कोई भी कुछ और कहता रहे कि नहीं यार तुम ठीक लग रहे हो, इफ यू बिलीव फॉर योरसेल्फ कि ये मेरी अट्रैक्शन को भी कम कर रही है मेरी फिजिकल आउटलुक, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी हमेशा उतनी ही कम रहेगी. मैं एक्टिंग करने के लिए आया तभी ये चेंजेस किए ना, वो पैशन इतना स्ट्रांग था कि तब मुझे खुशी इस चीज की हुई कि अच्छा चलो लोग सॉर्ट हो गए, वजन सॉर्ट हो गया, अब तो कोई शिकायत नहीं है, अब देखोगे एक्टिंग, शैल आई ब्लो योर वे नाउ. दैट वाज माय रीजन फॉर डूइंग दीज थिंग्स. दिस वाजंट ब्यूटिफिकेशन, इफ दीज वर डिफेक्ट्स दैट आई गॉट करेक्टेड. ये विजुअल मीडियम है, हम एक्टर्स हैं, स्क्रीन पे जो आ रहा है उसकी एक रिक्वायरमेंट है.
ये तो नहीं हो कि एक दिन आप घर आए और आपकी बीवी कहें कि आप हैं कौन.
नहीं, अभी भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं मेरे मुंह पे कहीं प्लास्टिक नहीं, दिस इज ऑल रियल, 100% रियल. मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि शायद मैं नाक सीधी करा लूं, बिकॉज टेढ़ी है थोड़ी सी और वो मेरे कॉन्फिडेंस को शायद 0.2% तंग करती है.
پاکستانی اداکار زاہد احمد بات کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ متنازع فیصلے جس میں انہوں نے 7 مسلمان ممالک کے جو پناہ گزین ہیں ان کے امریکہ آنے پہ پابندی لگا دی تھی. عدالت نے ان کے فیصلے کو ابھی فی الحال ان پر پابندی لگا دی ہے. آپ اسی بارے میں bbcurdu.com پر مزید خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں عمبر خیری, پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن, اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
امریکی عدالت کے فیصلے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر عبوری طور پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. حکم نامے کے تحت 7 مسلمان اکثریتی ممالک کے پناہ گزینوں اور شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. سالی رواں کے آغاز پر لاپتہ ہونے والے پاکستانی بلاگر اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکن آسم سعید اپنے گھر واپس لوٹ آئے ہیں. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی کمانڈوز کی جانب سے وسطی یمن میں القاعدہ کے گڑھ پر کیے جانے والے حملے میں 14 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ایک امریکی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے. میڈگاسکر میں ایک ٹرک دریا میں الٹنے کے نتیجے میں 9 بچوں سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملیشیا میں بحری امور کے حکام کا کہنا ہے کہ ساحلی علاقے سے لاپتہ ہونے والی کشتی پہ سوار 25 چینی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.